تھوڑا مشکل ہے میرے اور آپ کے لیے فیصلہ کرنا کہ اہم حاجت کون سی ہے. ہو سکتا ہے ایک گھنٹے پہلے ایک کوئی اور حاجت اہم ہو, ایک گھنٹے بعد کوئی اور حاجت اہم ہو جائے, لیکن اگر کوئی ایسی حاجت ہو کہ جس کا حل ہونا پورا ہونا انسان کے مستقبل پر انسان کے تمام حالات پر اثر انداز ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ وضو کیجئے. وضو کرنے کے بعد وہ شخص مومن یا مومنہ ٹکر ہو کر بیٹھ جائیے اور بغیر کسی سے بات کیے بغیر, وضو کرنے کے بعد کندھا رخ ہونے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اور کوئی درمیان میں ایسا دوسرا عمل انجام دیے بغیر کہ جو انسان کو کندھا رخ سے ہٹنے میں مجبور کرتا ہو. 400 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت کیجیے. ویسے تو پورا مہینہ سورہ انا انزلنا کا ہے, باقی اور سورے پڑھیے کہ نہ پڑھیے مگر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی واجب نمازوں میں سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے تو اسے منادی ندا دیتا ہے, منادی اسے ندا دیتا ہے کہ اے بندے خدا تیرے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے, اب نئے سرے سے اپنے اعمال کا آغاز کر. یہ وہ روایت جو بڑی تقویت پہنچاتی ہے کہ اگر میرا دل چاہتا ہو کہ میں سورہ انا انزلنا کی بجائے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح آج پڑھ لوں نماز میں, یا بس آپ کا دل چاہتا ہے سورہ آلہ پڑھ لی جائے یا سورہ القاریہ پڑھ لی جائے یا سورہ حمزہ پڑھ لی جائے یا الا آخر روایت کے جملے, اگر کوئی انسان کوئی اور سورہ پڑھنا چاہتا ہو اور اس سورہ کے بجائے سورہ انا انزلنا اس خیال سے پڑھے کہ اس کا ثواب خدا کی بارگاہ میں زیادہ ہے تو معصوم فرماتے ہیں اسے دونوں سوروں کا ثواب مل جائے گا. اس کا ذہن میں ارادہ تھا اس کا بھی ثواب مل جائے گا, جو پڑھ رہا ہے اس کا بھی ثواب. روایات میں تاکید کی ہے مگر بہت کم ہیں جو ہم اس پر عمل کر پا رہے ہیں وہ اپنے مقام پر, ورنہ کم از کم وضو کرتے ہوئے سورہ انا انزلنا, ورنہ روزہ کھولتے ہوئے سورہ انا انزلنا, روزہ بند کرتے ہوئے سورہ انا انزلنا, کہ روزہ بند ہو تو انا انزلنا کے ساتھ, کھلے تو انا انزلنا کے ساتھ. کیا عمدہ ترین تعبیرات ہیں, سورہ انا انزلنا 400 مرتبہ پڑھے. شاید کسی اور مبارک مہینے میں ایسا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہو مگر ماہ مبارک رمضان میں تو زبان پر آیت قرآن کی تلاوت کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے. 400 مرتبہ پڑھیے جب روز بیٹھ کر باوضو ہو کر, مرد ہو یا خاتون, اور 400 میں سے 200 مرتبہ کا ثواب ہدیہ کیجئے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ مقدس میں, اور 200 مرتبہ سورہ انا انزلنا کے ثواب ہدیہ کیجئے امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی بارگاہ مقدس. یعنی اگر غور کیجئے شہزادی کونین کی والدہ اور امام زمانہ کی والدہ, شہزادی کونین کی والدہ اور امام زمانہ کی والدہ, 400 مرتبہ سورہ انا انزلنا. بہت اہم کام کوئی ہو جو آپ محسوس کر رہے ہو کہ اب یہ کام تو گلے میں آ کر گویا کہ اٹک گیا ہے تو اس کو حل کیسے کیا جائے, سورہ انا انزلنا اتنا مشکل عمل نہیں ہے. اور قبلہ رخ بیٹھ کر باوضو ہو کر, مگر یاد رکھیے کسی سے بات کیے بغیر اور کوئی ایسا کام کیے بغیر, باوضو ہونے کے بعد بس آپ کی زبان شروع ہو تو بس سورہ انا انزلنا پڑھ رہی ہو. اور اس کے بعد دوسرا عمل, جیسے کہ آج کل کے حالات و واقعات میں لوگ پریشان ہوتے ہیں, خاص طور سے بیٹی پیدا ہو جائے تو مشکل, اور ویاض اللہ نے ظالم جو اللہ میں استعمال کیا خدا مجھے معاف کرے, ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ بیٹا پیدا ہو جائے تو آسانی اور بیٹی پیدا ہو جائے تو مشکل. اچھا بیٹی پیدا ہو گئی تو اب اس کے بعد اس کی شادی کے لیے, اس کے جہیز کے لیے, اس کے رشتے کے لیے ایک اور مشکل ہے. اچھے رشتے کا انتخاب ایک ایسا امتحان مومن کہ لوہے کے چنے چبانا شاید آسان لگے مگر بیٹی کا رشتہ عمدہ کہیں منتخب کرنا بڑا مشکل. اور تیسرا مسئلہ, بیٹی کا رشتہ کر دیا تو اب دعا کرتے رہیں گے ساری زندگی کہ وہ گھرانہ آباد رہے, میاں بیوی کے درمیان محبت رہے, بچیاں اپنے گھروں میں آباد رہیں, ان کے نصیب اچھے ہو جائیں. یہ ایسی فکرات ہیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں. اس میں خاص طور سے ایک ایسا عمل بیان کیا علماء نے کہ جو خاص سات بیویوں کے نام سے, سات بیویاں کون سی ہیں؟ ان میں پہلی بیوی جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا, دوسری بیوی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا, سلام پڑھے محمد علیہ, دوسری بیوی جناب فاطمہ بنت اسد, اور تیسری بیوی جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا, چوتھی بیوی جناب فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہا, ٹھیک, پانچویں بیوی جناب زینب کبری سلام اللہ علیہا, اور چھٹی بیوی معصومہ ام جناب فاطمہ بنت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, اور آخر میں ساتویں بیوی جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا.
جناب ختیجہ طاہرہ, فاطمہ بنت اسد, جناب سیدہ کونین, جناب ام البنین, جناب زینب کبری, جناب معصوم قم اور جناب نرجس خاتونی, سات بیویاں ہیں. یہ سات بیویاں اتنی معتبر ہیں, تمام بیویاں جو اہل بیت کے خانوادے میں, ان تمام بیویوں میں, حتیٰ کہ انبیاء کے خاندانوں میں اتنے معتبر نام آپ کو ایک ساتھ کہاں ملیں گے. یہ سات نام ہیں, عمل اس طرح سے منعقد ہوگا کہ یا جمعرات سے آغاز کیجئے فجر کی نماز کے بعد, یا جمعے کے دن سے آغاز کیجئے فجر کی نماز کے بعد. فجر کی نماز کے بعد مرد یہ عمل کرتے ہوں یا خواتین کریں, یہ عمل چار جمعرات یا چار جمعے کے لیے, یعنی پورا مہینہ, یعنی کہ پورا مہینہ چار جمعے یا چار جمعرات. اگر جمعرات کر رہے ہیں تو چار جمعرات, اور اگر جمعہ منتخب کیا تو پھر چار جمعے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ان سات بیویوں کی خدمت میں ہدیہ, دو دو رکعت نماز, تو یہ سات نمازیں ہو گئیں اور چودہ رکعت نماز ہو گئی. بطریقہ نماز فجر ہدیہ پیش کرتا یا کرتی ہوں دو رکعت نماز بخدمت جناب ختیجہ طاہرہ قربتاً اللہ, اسی انداز سے ہر نماز کی نیت اس بیوی کے نام سے ہوگی ہدیہ پیش کرتے ہوئے. جب یہ سات نمازیں چودہ رکعت مکمل کر لیجئے, دو دو رکعت کر کے نماز مکمل کیجئے, اس کے بعد پھر ایک تسبیح درود کی, اور اس کے بعد سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت. سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت میں, چونکہ سورہ یاسین میں سات مقامات پر مبین کا لفظ استعمال ہوا, سات مقامات پر مبین کا لفظ استعمال ہوا, تو ہر ایک مبین کے بعد رک کر دعا مانگیے اور ایک بیوی کا واسطہ دیجئے. پہلا مبین جناب ختیجہ طاہرہ کا واسطہ, پروردگار آپ کے بیٹے کے لیے اور آپ کی بیٹی اس کے لیے دعا کر رہے ہو, بیٹے کا رشتہ مسئلہ ہے یا بیٹی کا رشتہ مسئلہ ہے, اس کے حق میں دعا مانگیے. سات مبین رکیں اور رک کر دعا مانگے, واسطہ دیں پروردگار کو اس ایک بیوی کا, یہاں تک کہ سات بیویوں کے نام مکمل ہو جائیں گے, اور پھر خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے بہتر داماد کے لیے یا عمدہ ترین بہو کے انتخاب کے لیے وسیلہ بنائیے. انشاءاللہ یہ عمل جب انجام دیا جائے تو خدا ان سات بیویوں کی برکت سے دونوں مسئلے حل کر دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ تو بات تھی کہ ہمارے پاس توسل کے علاوہ ہے کیا اور, توسل میں یا نماز کی کیفیت ہے یا اہل بیت اطہار کے ناموں کا وسیلہ اور سہارا ہے. اور اب آئیے اس کے بعد ہم داخل ہو جاتے ہیں براہ راست سورہ مبارکہ حل عطا کے ان تمام معاملات پر کہ واقعاً ایسا گھرانہ اہل بیت اطہار کا کہ جہاں شہزادے علیل ہوئے. ایک بیماری انسان کے اپنی طرف سے آتی ہے, جو انسان اگر احتیاط نہ کرے, زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیا, گلا خراب ہو گیا, تو اس میں خدا کا قصور تو نہیں ہے, اس میں خدا کی طرف سے امتحان کا عنوان تو نہیں ہے, یہ تو آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. बहुत ज्यादा अगर कोई ऐसी नुकसानदेह चीज खा ली या पी ली और बीमार पड़ गए तो ये आपका अपना मसला है। मसला अपना हो या पराया हो, मर्ज यहां से हो कि वहां से हो, शिफा तो वहीं से होती है। ये अपने मकाम पर याद रखिएगा, शिफा वहीं से होती है। लेकिन बीमारी हो सकता है, मेरी और आपकी बीमारी दो मसाइल लगती हो, या तो खुद ही से हो या खुदा से हो। अगर एहतियात के बाद बीमारी है और खुदा से करीब कर रही है तो खुदा की तरफ से है, और बे एहतियाती के बाद बीमारी है और खुदा से दूर कर रही है तो मेरे गुनाहों की सजा भी हो सकती है। खुदा मुझे और आपके लिए ऐसी बीमारियां कि जो खुदा से करीब करें वो तो नसीब करे, और जो खुदा से दूर करें उन बीमारियों से हमें दूर रखे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन शायद ये दुआ मांगना अपने मकाम पर मुनासिब है, मगर मैं उससे बेहतर दुआ भी करता हूं, परवरदिगार बीमारियों से ही महफूज रखे। लेकिन बीमारियों से महफूज होना कभी कभी इंसान को खुदा से दूर भी कर सकता, कि जब इंसान हम कभी बीमार ही ना हो तो उसे क्या खबर कि खुदा से कुर्बत किसे कहते। तो ठीक है, मासूमीन की बीमारियां एक ऐसा पैगाम है कि मासूमीन ने कोई एहतियात के खिलाफ काम तो नहीं किया होगा, कुछ खाने पीने मसला तो पेश नहीं आया होगा। ये एक बीमारी उम्मत की तरबियत का तरीका। शहजादे अलील हो गए, और जब अलील हो गए तो उनकी सेहतयाबी के लिए अल्लाह के रसूल के फरमान पर मन्नत मानी गई, और मन्नत काय की मानी गई। मन्नत हम मानते हैं, बसा औकात मन्नत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नजर के माना में। अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा फिकी एतबार से नजर क्या है, अहद क्या है और मन्नत क्या है। आसान सा जुमला हमारे पर एक इश्काल किया जाता है कि जब कभी आप किसी मरहूम की फातिहा खानी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक तरफ रखा हुआ है खाना, उसको अलग किया गया है, कहते हैं ये नजर है, ये फातिहा है, ये फातिहा है मरहूम की या मरहूमा की, और ये नजर है चहारदे मासूमी शहदाए करबला की। तो उसी वक्त सामने से मुसलमान का सवाल आएगा, नजर तो सिर्फ खुदा के लिए होती है, ये गैर खुदा के लिए नजर आप कैसे कर रहे हैं। इन्नी नजर तो लिर्रहमान सौमन, कुरान के अल्फाज हैं, नजर जब भी होगी या रहमान यानी परवरदिगार आलम के लिए होगी। तो ये कौन सी नजर है जो आप कर रहे हैं चहरदे मासूमीन के लिए। असलन लफ्ज का मसला है, असलन इश्तबाह लफ्ज है, उर्दू की नजर है, न कि फिकी एतबार से इस्तेलाहन अरबी की नजर, या यूं कह लीजिए जैसे अरफा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नौ जिलहज की तारीख के लिए रोजे अरफा, और या कोई 13 शाबान को अरफा मनाए अपने मरहूमीन का। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, दोनों अरफे। एक अरफा शरीयत है, एक अरफा खुद साख्ता है। खैर, खुद साख्ता और खुदा साख्ता मसले अलग हो जाएंगे, लेकिन किसी अरफे की मुखालफत नहीं कर रहा। अलबत्ता बात यह है कि अगर अरफा खुद साख्ता में जुमला पहचानिएगा, अगर कोई इंसान अपने आप को आज पहचान ले तो आज अरफा है, और अगर नौ जिलज को भी ना पहचान सके तो नौ जिलज को भी अरफा नहीं है। अरफा तो अपनी पहचान का नाम है, अपनी पहचान के दिन का नाम यौम अरफा है। लेकिन अगर मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब किया जाए, फातिहा ख्वानी की जाए और उसको मरहूमीन की याद का नाम दिया जाए तो इसमें कोई मुजायका नहीं, जब तक के हराम इसमें दाखिल ना कर दिया जाए। कि अब इसमें बाकायदा मसाइल बना लिए गए कि जो एक साल के अंदर अंदर मरे होंगे उनके नाम तो यहां होंगे, और जो एक साल के बाद मरे उनके नाम वहां होंगे, या ये खातून जो है वो इस तरह अरफा मनाएगी, वो खातून वैसे अरफा मनाएगी। ये सब मसाइल मसाइल औरत में तो हैं, मसाइल किताब खुदा में नहीं है। फिर क्या है अरफा, और अरफे के साथ साथ बात निकल आई नजर के उन्वान से, यहां तक पहुंच गई कि नजर उर्दू में नजर क्या है। नजराना हादिया, नजराना हादिया, चहारदे मासूमीन की खिदमत में हादिया। ये जो खाना रखा हुआ है, اس کے ساتھ کھڑے ہو کر، گرچہ یہ بھی طریقہ کوئی معصومین کا بیان کیا ہوا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں غیر شرعی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اسے کوئی شریعت کے ساتھ مخصوص کیا جائے کہ میٹھا اتنا بنے گا اور نمکین اتنا کلو ہوگا ورنہ قبول نہیں ہوگا، تو یہ مسائل مختلف ہو جائیں گے. ہاں مولا قبول کر لیتے ہیں، ایک پانی پر بھی آپ نظر دیجئے تو قبول ہو جاتی ہے، ورنہ پورے دسترخوان بھرے ہوئے اور دل خالی ہو محبت اہل بیت سے تو کیا خاک قبول ہوگی. تو نذرانہ اور ہے اور نذر اور ہے. نذرانہ کیا ہے؟ ہدیہ. ہم جو اہل بیت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ نذرانہ. نذر نہیں ہے، نذر شرعی نہیں ہے. نذر شرعی تو غیر خدا کے لیے منعقد ہو سکتی ہی نہیں ہے. نذر کا مطلب کیا ہے؟ نذر کا مطلب ہے اللہ سے عہد کرنا. نذر شرعی کیا ہے؟ اللہ سے ایگریمنٹ کرنا. اس کے باقاعدہ صیغے پڑھے جاتے ہیں، جیسے صیغہ نکاح، صیغہ طلاق، صیغہ بیع اور شرع، ویسے صیغے پڑھے جاتے ہیں باقاعدہ. للہ علیہ ان افل قضا، میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ روزہ کھجور سے کھولوں گا، ایک طریقہ نظر کا. میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ رات کو وضو کر کے سوؤں گا. میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام جدہ ایئرپورٹ سے پہنوں گا. میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے مسکرا کر ملاقات کر، الی آخر. یہ نظر ہے، نظر شرعی. تو نظر صرف اللہ کے لیے ہے. کبھی کوئی آپ سے کہے تو آپ گھبرائیے گا نہیں، نظر اور ہے، نذرانہ اور ہے. اہل بیت کے لیے جو پیش کیا جاتا ہے، آپ اس سے کہیے، برادر مسلم سے گائیے، آپ غور کیجیے ہم پڑھتے کیا ہیں. ایک مرتبہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص، اول و آخر تین مرتبہ درود کی تلاوت کے بعد کہتے ہیں پروردگار جو تلاوت کیا گیا اس کو ہدیہ پیش کرتے ہیں. خدمت چہارد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں قربتن اللہ، پروردگار تو اسے مقبول و منظور فرما. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، لیکن یہ اشکالات بہرحال ہوتے ہیں، اور جب عوام ہمارے درمیان میں رہنے والے کوئی جواب نہ رکھتے ہوں تو پریشان ہو جاتے ہیں. اور ایسے ہی توحید کے مسائل کو ٹکرایا جاتا ہے اہل بیت اطہار کی ولایت کے مسائل سے، حالانکہ توحید اپنے مقام پر توحید ہے، ولایت اپنے مقام پر ولایت ہے. ولایت نے توحید کو سمجھایا ہے، اور توحید نے ولایت کی اہمیت کے ساتھ قبولیت اعمال کا وعدہ کیا ہے. اور چونکہ بات ہو رہی ہے خانواد اہل بیت کے اس عظیم واقعے کے پس منظر میں کہ دو شہزادے علیل ہوئے اور ان کے لیے مولا متقیان شہزادی کونین نے منت مانی ہے، نظر کی ہے اللہ کے لیے کہ تین روزے رکھے جائیں گے، اماں فضہ بھی شامل ہو گئیں، بعض روایات کے اعتبار سے خود جنت کے جوانوں کے سردار بھی شامل ہو گئے، تو پنجتن ویسے بھی ہو گئے، پنجتن ویسے بھی ہو گئے. اور یہ انداز پنجتن ذرا مختلف ہے، اس میں رسول خدا شامل نہیں ہیں، مگر پھر بھی پنجتن ہیں کہ فضا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر شامل. منت کیا تھی؟ کہ یہ دونوں شہزادے جب صحت یاب ہو جائیں گے تب یہ روزے رکھے جائیں گے. آیت کیا رہی ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، بے شک کے نیک صفت رکھنے والے افراد جن کا ایمان اللہ کی ذات پر، عمل صالح انجام دینے والے روزے قیامت پر ایمان، اور اپنے تمام حقوق مالی ادا کرنے والے افراد، نماز اور زکوٰۃ کو قائم کرنے والے افراد، ان کے لیے کیا ہے؟ ان الابرار یشربون، پیتے ہیں اور پیئیں گے. تو ایسا جملہ ہے، پیتے ہیں اور پیئیں گے. جو پی گئے وہ اپنے مقام پر تھے اور آج تک لوگ پیتے ہیں. ان الابرار، جب تک ابرار رہیں گے تب تک یشربون کا صیغہ پڑھا جاتا رہے گا. ابرار پیتے ہیں اور پیئیں گے، من کاسن، کاس کہتے ہیں برتن کو، گلاس کو، کپ کو، کس سے پیئیں گے؟ گلاس سے پیئیں گے. بسا اوقات گلاس بھی ایسا ہو تو پھر مصروف کی کچھ اہمیت بڑھ جاتی ہے، یا کبھی کبھی پینے والے کے مقام و مرتبے کو دیکھ کے گلاس کا انتخاب کیا جاتا ہے. اب یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اگر آپ آغائے سیستانی کے پاس پہنچے ہوئے ہوں اور آغائے سیستانی آپ سے پانی مانگ لے تو کیا آپ ڈسپوزیبل گلاس میں آگے پانی دیں گے، یا سوچیں گے کوئی ایسا عمدہ گلاس ہو، شیشے کا ہو، ذرا بہتر انداز سے دھلا ہوا ہو، اس میں پیش کریں گے؟ تو ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، اس کا مزاج ذائقہ ایسا مخلوط ہوگا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. یہ کافور وہ والا نہیں اس کو ہم اور آپ شمار کرتے ہیں مرحومین کے اعتبار سے. کہنے لگے ایک صاحب، میں نے دعا مانگی، پروردگار مجھے خواب میں مرحومین کی ملاقات کروا دے. مجھے صبح نماز کے وقت کافور کی خوشبو آنے لگی، میں ڈر گیا. سلوات پڑھے محمد والے. اور نہیں میری بات سمجھ میں آئے تو آپ غور کر لیجئے گا، کافور جا کے سونگ لیجئے گا. جب کافور سونگے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کسی گلاس میں یہ کافور کا ایک ذرہ بھی گرا ہوا ہو، اس میں آپ پانی پی کے دکھائیے گا مجھے، نہیں پی سکیں گے. یہ کافور وہ نہیں ہے، وہ کافور جو ابھی استعمال ہو رہا ہے کافور کے معنی میں، یہ تو جراثیم کو ہٹانے کے لیے، جراثیم مارنے کے لیے، یہ میت کو محفوظ کرنے کا شرعی طریقہ ہے کافور. لیکن جو کافور یہاں استعمال ہو، یہ کافور جنت کی ایک ایسی خوشبو، یہ جنت کی ایک نہر کا خاص ذائقہ. کانا مزاجہا کافورا، یعنی اب میں اگر اپنے لحاظ سے کہوں کہ آپ کو کیا پسند ہے، روح افزا پیتے ہیں کہ جام شیریں پیتے ہیں کہ اور کوئی شربت یا شراب پیتے ہیں، اردو کی شراب، عربی کی نہیں، یا عربی کی شراب پیتے ہیں، ایک ہے خمر ایک ہے شراب. شراب مطلب پینے والا شربت، نہ کہ خمر اصلی، نہ کہ خمر جس میں نشہ ہو، شراب ہو مگر شراب طہور ہو، شراب ہو مگر شراب طہور ہو. اور کیا انداز ہے کہ ان الابرار یشربون، صیغہ مضارع استعمال ہوا صیغہ جمع کے ساتھ، کیونکہ ابرار جمع ہیں، ابرار ایک یا دو آدمی نہیں ہیں، ابرار تین یا تین سے زیادہ افراد ہیں. اور یہ پیتے ہیں اور پیئیں گے من کاسن، ایسے برتن میں، ایسے گلاس میں، ایسے کپس میں. کانا مزاجہا کافورا، کہ اس برتن کا مزاج یا اس شربت کا مزاج ہوگا اس میں کافور کی آمیزش واقع ہوگی. عین یشرب بها عباد اللہ، ایسا چشمہ، عین ایسا چشمہ، یشرب بها عباد اللہ، جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، اللہ کے بندے پیئیں گے. یفجرونها تفجیرا، اور ایسے پیئیں گے کہ خالی پیئیں گے نہیں بلکہ جہاں چاہیں گے اپنے ساتھ بہا کر لے جائیں گے. عجیب بات ہے، یعنی مجھے زمزم پینا ہو، زمزم چشمہ ہے، مجھے زمزم پینا ہو تو وہاں جانا پڑے گا. ہو کوئی صاحب کردار ایسا کہ زمزم کو یہاں بلا لے، زمزم وہاں ہے، زمزم یہاں آ سکتا. جی اب تو کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں بھی اب ایک نیا منرل واٹر اس وقت متعارف کرایا جا رہا ہے آب دبئی کے نام سے. سلوات پڑھے محمد والے محمد، وہاں بیٹھ کے آپ پیجئے دبئی کا پانی. کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان صاحب حیثیت ہو، صاحب اختیار ہو، صاحب اقتدار ہو، تو جہاں چاہے بیٹھ کر اپنے گھر سے یا خاص مقام سے پانی منگا لے، اپنے گھر سے یا خاص مقام سے پانی منگا لے، شربت منگا لے. لیکن پانی منگانا اور ہے، شربت منگانا اور ہے، اور چشمے کو ساتھ لے کے چلنا اور ہے. یفجرونها تفجیرا، وہ جہاں چاہیں گے چشمہ پھوٹ پڑے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. भाई ये तो आसान सी मिसालें हमने देखा तारीख में कि ठीक है वो अहले बैत अतहार का मसला तो अपने मकाम पर है, यहां तो फिजा ने एक मरतबा अल्लाह के रसूल की दावत कर दी है, फिजा ने अल्लाह के रसूल की दावत की है। चूंकि पहले अल्लाह के रसूल की दावत हो चुकी अहले बैत अतहार की तरफ से, तो फिजा की भी ख्वाहिश हुई कि मैं भी अल्लाह के रसूल की दावत करूं। दावत तो दे दी मगर अब परेशान हैं कि क्या इंतजाम करें, ये तो खुद कनीज हैं और कनीजे सैयदा हैं, ऐसी कनीजे सैयदा के मुसल्ले पर बैठ गई नमाज के बाद खुदा से बातें शुरू कर दी, परवरदिगार तेरे हबीब को दावत दी है, अब तू जाने और हबीब के खाने का इंतजाम जाने। अल्लाह ने जन्नत से दस्तरखान नेमत को नाजिल किया, अल्लाह का रसूल मस्जिद से निकल रहे थे कि असहाबे कराम में बाज ने आपसे मसला पूछना शुरू किया, रसूल को ताखीर हुई, जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, चलिए फिजा आपका इंतजार कर रही हैं। तो हो कोई खानवादे अहले बैत से इतना करीब, इतना करीब कि वहां से खाना यहां मंगा ले या यहां से चश्मा जहां चाहे साथ लेकर चले। अब समझ में आता है इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल कर। दो सवाल, एक सवाल तो ये है कि इमाम जमान के लश्कर के लोग पानी कैसे पिएंगे, सवाल अपने मकाम पर, या वो सवाल कि इमाम जब आएंगे तो इमाम के पास हथियार कौन से होंगे, और आज के जदीद हथियारों को देखते हुए क्या तलवार की बात सूट करती है कि हम तलवार की बात, कसम बखुदा तलवार की बात इतना सूट करती है कि जो आज के हथियार रखने वाले वो परेशान हैं, ये एक तलवार वाले पे इतना यकीन किए हुए, कोई ऐसी खास तलवार होगी इसका मुकाबला करने के लिए इतना असलहा जमा किया जा रहा है इंसानियत की तबाहकारी के लिए। असलन ये सवाल किया था आगा नखोतकी से किसी बरादर मुस्लिम ने, आगा नखोतकी हसन अली इनका नाम है, मशहद मुकद्दस में इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे के बाहर सहन में बैठते थे, और नखूत कहते हैं गालिबन फारसी में चने को, तो ये चने पढ़ पढ़ के दिया करते थे, और जिसको चने पढ़कर देते थे इसका काम हो जाता था। हमारे यहां चने पढ़े जाते हैं मरने के बाद, वो जिंदगी में चने पढ़ के दिया करते थे और जिंदा अफराद के काम हो जाते थे, इसलिए वो आका नखूत की मशहूर हो गए, और आज भी उनकी कब्र मुबारक इमाम के हरम के जवाब में मौजूद है। तो उनसे सवाल किया किसी ने आकर के, ये बताइए कि आपके जब इमाम आएंगे तो एक तलवार से क्या क्या कर लेंगे, तलवार से जमाना कब का, जब जमाना हुकूमत है वहां पर शहनशाह की, शहनशाहियत है, बादशाहत है, ऐसे में जवाब नहीं दिया आगे नखोतकी ने, बल्कि अपने पास से कील निकाली और कहते हैं उस वक्त शहनशाह और बादशाह जो है वो आया हुआ था उस इलाके में, और पूरी गाड़ियां उसके तमाम तर स्कॉट चल रहा था, तमाम तर जो उसके हिफाजत के इंतजाम थे वो रहे, कहा मैं ये कील यहां गाड़ता हूं, जमीन में जाके देखो बाहर क्या हुआ है। आगा नखोतकी ने कील गाड़ी है, और इसने जो बाहर जाकर देखा, देखा जितनी गाड़ियां स्कॉट में शामिल थी सबके इंजन सीज हो गए। जितना, बहुत आसान सी मिसाल है, पहले हम समझ नहीं पाते थे, इंसान बनाता भी खुद है फिर तोड़ भी खुद निकालता है कि अब ये जाम कैसे किए जाएं, रेडार्स ऐसे कौन से लाए जाएं कि मिसाइल सिस्टम नाकारा हो जाए, मोबाइल्स जाम हो जाएं, कौन से जैमर लगाए जाएं, तो इंसान बनाता भी खुद है और उसको रोकने का इंतजाम भी खुद दरियाफ्त करता है। आगा नखोतकी ने की जमीन में गाड़ी है और सब गाड़ियां रुक गईं, अब परेशान हैं कि अचानक क्या हुआ, सबके इंजन सीज हो गए या फेल हो गए, यानी अब कोई गाड़ी हरकत नहीं कर सकती, कोई स्कॉट का कोई शख्स आगे कैसे गाड़ी चलाएगा, बंद हो गया सब कुछ, काफिला रुका हुआ, हाथ पे हाथ रखकर बैठ के कुछ नहीं कर सकते। और पलट के वापस आया, कहता है वहां तो ये मामला हो गया, आपने कील निकाली का आप जाके देखो, जाके देखा स्कॉट फिर चलना शुरू हो गया, गाड़ियों के इंजन खुद ब खुद ठीक हो गए बगैर मैकेनिक बुलाए हुए, اللهم صل على
محمد.
کہتے ہیں کہ جس امام کا ایک چھوٹا سا غلام صرف ایک کیل زمین پہ گاڑ دے تو اتنے بڑے حکومت کے جو بادشاہ ہے اس کا نظام جیم ہو جائے، سسٹم رک جائے، تو پھر امام کی تلوار کا پوچھتے ہو؟ تو بات کہاں سے کہاں نکل آتی ہے، بات چل رہی تھی کہ اگر انسان مومن چاہے تو جنت سے کھانا یہاں منگا لے یا اپنے ساتھ چشمے کو لے کر چلے، جب امام آئیں گے تو کیا امام کے ساتھ چشمے ساتھ چلیں گا؟ ایک پتھر ہوگا حجر بنی اسرائیل کے نام سے، اس پتھر میں اس طرح سے چشمے جاری ہوں گے کہ جتنے قبیلے امام کے ساتھ چلیں گے سب شراب ہوتے ہوئے چلیں گے، تو پتھر ساتھ چلے یا خود چشمہ ساتھ ساتھ چلے، یفجرونہا تفجیرا، وہ جہاں چاہیں گے چشمہ ابل پڑے گا. اللہ اکبر. یہ صاحبان ابرار کی پہچان. اور یہاں تک بات کو روکتے ہوئے، چاہیں تو چشمہ ابل پڑے، لیکن اگر خدا کے رسول کی محبت تو پیاس بھی برداشت ہے اور بھوک بھی برداشت ہے. ایسی شدید پیاس، ایسی شدید بھوک جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی محبت و قربانیاں، سب کچھ آپ نے اپنا جو سرمایہ سب پر سب قربان کر دیا. کیا شخصیت، تین اشارے میں کرتا ہوں. میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ باقی ازواج مطہرات کا مقام اپنے مقام پر واضح ہے، جس کا جو عمل وہ اس کے ساتھ ہے ازواج مطہرات میں، لیکن ازواج مطہرات میں ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ خدیجہ طاہرہ کا مقام سب سے بلند ہے، باقیوں کا مقام اس سے مختلف اور اس کے بعد ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. بہت ہی گندہ لکھ کر چلے تو یہ کمزور ہو گئے، یہ ہم طاقتور ہو گئے، پتہ نہیں کیا مسئلہ. خیر چھوڑ دیجیے. کئی سارے واقعات ہیں اور خاص واقعات اس ایک ایسی خاتون کے نام سے منسوب ہیں کہ جو عالم اسلام میں بہت زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں. جناب عائشہ، ازواج مطہرات میں ایک ایسا نام جو بہت معروف نام ہے، اور ان کے ہی حوالے سے واقعات موجود ہیں کہ ایسے واقعات اللہ کا رسول کے زمانے پیش آئے کہ جب اللہ کا رسول نے کسی موقع پر، تقریباً اللہ کا رسول بی بی خدیجہ کے وفات کے بعد تقریباً 12 سال یا اس سے کچھ زیادہ حیات ظاہر میں رہے، یعنی دنیا میں رہے آپ، اس کے بعد آپ کا بھی وصال ہوا یا شہید کر دیے گئے، تو 12 سال میں کوئی دن، کوئی موقع اور محل ایسا نہیں گزرتا تھا جب آپ خدیجہ طاہرہ کو یاد نہ کرتے ہو. اور یہ بہرحال ایک فطری سی بات ہے، خواتین کے لیے فطری کہنا بڑا مشکل ہے، بہرحال ایک بات ہے کہ جب تربیت نہ ہو تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ایک جیلسی پیدا ہوتی ہے. اب میں کیا جملہ استعمال کروں، سو کن کا ترجمہ کروں؟ سو اور کن کسے کہتے ہیں؟ یہ کون کون سے جو دل میں کیفیات پیدا ہوتی ہیں ایک خاتون کی دوسرے خاتون کے لیے، جبکہ شوہر دونوں کا ایک ہو. اب یہ تعریف کر رہے، یاد کر رہے کس کو؟ ایک بنی اسد کی اولاد میں سے خدیجہ کو. تو ان کو اشکال ہوا، اعتراض ہوا کہ آپ ان کو یاد کر رہے ہیں، وہ تو بوڑھی خاتون تھیں، بنی اسد کی ایک عورت کو یاد کرتے ہیں، بوڑھی خاتون تھیں وہ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، پہلی روایت، خدیجہ طاہرہ کو یاد کیوں کرتا ہوں؟ خدیجہ کو یاد اس لیے نہیں کرتا کہ وہ خدیجہ تھیں اس لیے یاد کرتا ہوں، نہیں، اس لیے یاد کرتا ہوں کہ صدقتنی اذ کذبتم، اس نے میری تصدیق کی جبکہ تم مجھے جھٹلانے والوں میں شامل تھے. اس نے میری تصدیق کی جبکہ تم مجھے جھٹلانے والوں میں شامل تھے. اللہ اکبر. یہ اتنا بڑا جملہ ہے، ہم فیصلہ نہیں کر رہے کہ ازواج مطہرات میں کس کا کیا مقام ہے، یہ خدا کے رسول جانتے ہیں اور خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا مقام ہے، لیکن جو حدیث کے الفاظ ملے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنے مال کو میرے اوپر خرچ کیا جبکہ تم اپنے مال کو روکے ہوئے افراد میں شامل تھے۔ اللہ کے رسول نے کمال کیا، صرف خدیجہ کی شان بیان نہیں کی بلکہ مخالفین کا مقام بھی بیان کر دیا، وہ کیا تھیں اور تم کیا ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ تولا کے ساتھ تبرا بھی تو ہونا چاہیے کہ ولا کس کے لیے ہو، براءت کس سے ہو، کہ اس نے میری تصدیق کی۔ خدیجہ من حیث خدیجہ نہیں، مصدق رسالت، اول مومنہ، اول مسلمہ، پہلی خاتون، خاتون اول بھی اور اول مسلمان بھی، آپ کے نکاح میں بھی اور آپ کے ایمان میں بھی۔ ورنہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے مسجد میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہوں، ذرا پوچھئے گھر میں حالات کیسے ہیں۔ اب انبیاء کی تاریخ بیان کریں تو بات کہیں اور چلی جائے گی، گھر میں بیوی کیسی ہے وہ مسئلہ کتنا مختلف ہے، باہر امت کے لوگ آپ کی بات مانے نہ مانے، گھر کی والی جو خاتون وہ بات مانتی ہیں۔ خدیجہ طاہرہ اب معراج اپنے مقام پر، شق القمر اپنے مقام پر، شق القمر کے واقعے کے بعد جب اللہ کے رسول ناراحت ہوئے، رنجیدہ خاطر ہوئے، کیوں کہ کفار مکہ نے برملا کہا کہ آپ تو ایسے جادوگر ہیں کہ آپ کا جادو زمین پر ہی نہیں چلتا بلکہ آسمان پر بھی چلتا ہے۔ پہلے کہہ رہے تھے اگر آپ 14ویں رات کے چاند کو شگافتہ کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور جب پیغمبر نے اقرار کروا لیا کہ ایمان لاؤ گے، میں کر دوں ایمان لاؤ گے، تو کہاں ایمان لائیں گے، جب آپ نے کر کے دکھایا تو انکار کر دیا، کر کے دکھایا انکار کر دیا۔ جب آپ ناراحت اور رنجیدہ خاطر گھر میں داخل ہوئے، خدیجہ طاہرہ نے مسکراتے ہوئے اللہ کے رسول کا استقبال کیا اور کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم تھا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ اگر کیجئے گا کہ کس ماحول میں یہ ایک جملہ اس معظمہ کا، ایک جملہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ساری حمایت کے نعرے ایک طرف، خدیجہ کا ایک جملہ ایک طرف ہے۔ ورنہ اتنا بڑا معجزہ، سورہ مبارکہ القمر، اس نے تین آیات ابتدائے سورہ قمر کی سانس اسی وقت کے بارے میں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، گھر کے باہر کے لوگ کافر انکار کر رہے ہیں، گھر میں خاتون ہیں جو تصدیق کر رہی ہیں۔ اور پھر فرماتی ہیں یا رسول اللہ جب میں آپ کے بارے میں پریشان ہوتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اتنے مخالفین، پریشان کیوں ہوتی ہیں کہ مخالفین اتنے ہیں، کس بات پہ خوش ہو رہی تھی کہ آپ کا معجزہ اتنا اظہر من الشمس ہے کہ گھر میں بھی ہو خاتون حجاب کے نہ تو معجزے کو دیکھ لے۔ کہتی ہیں مگر جب میں پریشان ہوتی ہوں آپ کے لیے تو مجھ سے شکم میں سیدہ خطاب کرتی ہیں کہ مادر مہربان مت گھبرائیے، خدا میرے بابا کا بڑا نگران ہے، اہل مشارق اور مغارب سب اگر خلاف بھی ہو جائیں تب بھی میرے بابا کا نقصان نہیں کر سکیں گے۔ تو شکم مادر سے سیدہ کا جملہ یا مادر سیدہ کا جملہ رسول خدا کے معجزے کے رونما ہونے کے بعد، تلوار پڑے محمد و آل محمد۔ ٹھیک، تو پہلا جملہ کہ تم سب جب اپنے مال کو روکے ہوئے تھے، اس نے اپنا مال مجھ پر قربان کر دیا، تم نے مال روکا اس نے مال قربان کیا، تم نے مجھے جھٹلایا اس نے تصدیق کی۔ تیسرا جملہ عجیب جملہ ہے، اس نے مجھے اولاد دی جبکہ تم بانج تھی۔ عجیب جملہ اللہ کے رسول کا، یعنی ہم اور آپ فیصلہ نہیں کرتے کسی کے بارے میں، ہم تو اللہ کے رسول کے الفاظ کو نقل کرتے ہیں، روایت کو پیش کرتے۔ اس نے مجھے اولاد دی، گویا یہ بھی کوئی خاص بات ہے۔ ہاں ہوتا ہے مردوں میں یہ خاص بات ہوتی ہے، بھائی آپ کے اولاد نہیں ہو رہی، لوگ کیا کہتے ہیں ایک اور شادی کر لیجئے، اولاد نہیں ہو رہی نا تو ایک شادی اور کر لیجیے تاکہ ہو سکتا ہے خدا آپ کو اس خاتون سے اولاد عطا کر دے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان رشتے کا انتخاب کرے تو دیکھے کہ آیا یہ خاتون کی پھوپھی، اس خاتون کی خالہ، اس خاتون کی پھوپھی، اس خاتون کی خالہ خود صاحب اولاد ہیں کہ نہیں ہیں، کہ یہ اندازہ ہو کہ یہ خاتون اس خاندان سے متعلق ہے جہاں ثمر آور ہو سکے. یہ رشتے کے انتخاب کے مسائل ہیں. جیسے حسب دیکھتے نسب، ایسے یہ خاندان اس بنیاد پر بھی دیکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول کا وہ جملہ کتنا خوبصورت ہے، خدیجہ نے مجھے اولاد دی جبکہ تم اولاد دینے سے بانجھ تھیں. تم کہتی ہوں میں یاد کیوں کرتا ہوں. اب آئی صرف دو جملے اور سن لیجئے. ایک جملہ وہ جو خود جناب عائشہ کے اپنے الفاظ ہیں، اور یہ میں روایت پیش کر رہا ہوں آقا محمد محمدی اشتہاردی نے کتاب سیدہ خدیجہ طاہرہ میں تمام حوالوں کے ساتھ لکھا واقعہ. کہتے ہیں کہ خود فرماتی ہیں یہ کہ اللہ کا رسول کو جب کبھی خدیجہ طاہرہ کا واسطہ دیا جاتا تھا، بلکہ ما زلت اتقرب الی رسول اللہ بذکرہا، ہم ہمیشہ اللہ کے رسول کی قربت حاصل کیا کرتی تھیں ہم لوگ خواتین، بے ذکر ہاں یعنی ذکر خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. باقی جتنی خواتین رسول کے نکاح میں وہ سب رسول خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایک ہی ذکر تھا، ذکر خدیجہ طاہرہ. اللہ کا رسول پورے سال بھر میں کوئی ملنے والی خاتون خدیجہ کے دور کی آ جائیں، ان کی بہن آ جائیں، ان کے زمانے میں آنے والی خاتون یہاں پر آ جائیں، اس کا استقبال کرتے تھے. اور جب کبھی آپ کوئی گوشت تقسیم کروانا چاہتے تھے یا کھانا بٹوانا چاہتے تھے تو آپ خاص حصہ جناب خدیجہ سے جو محبت کرنے والے گھرانے تھے ان کے لیے بھجوایا کرتے تھے. تو پھر سوال آیا کہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول نے انی لأحب حبیبہا، مجھے خدیجہ سے محبت کرنے والوں سے محبت ہے. ہے کوئی جو اللہ کے رسول کی محبت کو ٹھکرانا چاہے؟ ہے کوئی؟ انی لأحب حبیبہا، مجھے خدیجہ سے محبت کرنے والوں سے محبت ہے. اور ہم اور آپ تو خیر کیا بیان کریں، ہم بیان کرتے ہیں تو شاید ہم پر کہا جائے کہ آپ خاص مکتب رکھتے ہیں اسے بیان کرتے ہیں. معصومین نے خود خدیجہ طاہرہ کے نسبت کو فخر کے ساتھ بیان کیا. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس، اللہ کے رسول کی مشہور روایت جو آپ نے بہت مرتبہ سنی ممبر سے صاحبان علم سے، کہ اللہ کے رسول دونوں شہزادوں کو آغوش میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور صحاب کے درمیان کیا فرماتے ہیں کہ ایہو الناس الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ افضل الناس کون ہیں؟ جدن و جدتن، اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے افضل ترین انسانوں میں کون ہیں؟ تو اصحاب ایک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ خبر دیجیے، آپ بہتر جانتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین. افضل کون؟ حسن و حسین. کس لحاظ سے افضل؟ اس لیے کہ جدہما رسول اللہ و جدتہما خدیجۃ الکبریٰ. جہاں نسب میں، جہاں فخر میں، جہاں امتیاز میں ختمیہ مرتبت کا رشتہ بولا جا رہا ہے وہاں خدیجہ طاہرہ کا نام دیا جا رہا ہے. یا میں دربار شام چھوڑ دیتا ہوں حاکم شام کے واقعات کو، خود مدینہ منورہ میں جب حاکم شام نے آ کر اپنے خاندان کے جو مصنوعی فضائل بیان کرنا شروع کیے تو امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے کہا میں حسن میرے بابا، میں حسن میری ماں، میں حسن میرے نانا، میں حسن میری نانی، تو فلاں تیری ماں، کا نام یہ، تیرے بابا کا نام یہ، تیرے دادا کا نام یہ، تیری دادی کا نام نشیلہ اور میری نانی کا نام خطیت الکبرہ سلام اللہ علیہ، فخر معصوم ہے۔ یہ معصوم کے لیے فخر ہے کہ خدیجہ طاہرہ سے اپنی نسبت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ساری دنیا معصوم کے نام کو باعث فخر سمجھے اور معصوم خدیجہ کے نام کو باعث فخر قرار دے۔ اس کے بعد بھی اگر میرے اور آپ کے پاس گنجائش وقت نہ ہو خدیجہ کے ذکر کے لیے تو کہاں جائیے۔ اب آئیے تیسرا مرحلہ وہ کہ جہاں پہ بی بی خدیجہ طاہرہ کا نام کربلا معلیٰ میں سرکار سید الشہداء نے لیا۔ اللہ انشدکم، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، کیا تم اس بات پر تاکید نہیں رکھتے کہ میں کون؟ میں حسین ابن علی، میری نانی خدیجہ طاہرہ۔ اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں امام نے اپنا تعارف، اپنے امتیازات میں، اپنے فخر میں اپنی نانی کا نام دیا۔ یا سید سجاد نے دربار یزید میں جناب خدیجہ طاہرہ کا نام دیا، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ یا دعائے ندبہ میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جناب خدیجہ، وابن خدیجۃ الغرا وابن فاطمۃ الکبریٰ، اے خدیجہ غرا کے فرزند، اے فاطمہ کبریٰ کے بیٹے، حجت پروردگار۔ تو یہ فخر کا مقام ہے کہ خدیجہ طاہرہ سے نسبت ہو جائے اور جسے محبت ہو جائے رسول خدا اس سے محبت کرنے لگے۔ اس لیے محبت نہیں ہے کہ کوئی توسل قائم کیا تھا، دعا پوری ہو گئی، خدیجہ کے نام سے اس لیے محبت کہ جو پیغمبر سے محبت کرے میں اس سے محبت، پیغمبر سے شدید محبت خدیجہ طاہرہ کی، اسے پیغمبر سے نہیں بلکہ پیغمبر کے بعد آپ کی اولاد اطہار سے کیا خاص محبت۔ خدیجہ طاہرہ اپنا سب کچھ قربان کر کے جانے والی بی بی، کیا واقعات کربلا کے بعد بی بی خدیجہ کا کوئی عنوان بیان کیا جاتا ہے؟ جی، تین روایات کا خلاصہ پیش کروں گا کہ آخر کربلا کے واقعے کے بعد بی بی خدیجہ طاہرہ کو کن کن مقامات پر محسوس کیا گیا۔ عجیب سخت جملہ ہے، برداشت کر سکیں گے؟ بہت مشکل وقت تھا جبکہ ایک ایسا شخص جو امام کی لاش مطہر کے قریب امام کی لاش کو لوٹنے کے لیے آیا ہے۔ امام کی لاش کی غربت تو آپ کے علم میں ہے، ایسی غربت ہے لاش کی کہ جس کے جو سمجھ میں آتا ہے وہ مار کے چلا جاتا ہے، اس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ لوٹ کر ایسے چلا جاتا ہے۔ عجیب غربت ہے میرے مولا کی۔ کہتے ہیں کہ امام کے دست مبارک میں، انگشت مبارک میں انگوٹھی کو ملاحظہ کیا اور تو سب سامان لوٹ گیا تھا، دیر سے آیا یہ۔ ملعون کہتا ہے میں دیر سے کربلا پہنچا تو میرے حصے میں کچھ نہ آیا، میں لوٹنے کے لیے جب لاش حسین کے قریب گیا تو مجھے چمکتی ہوئی انگوٹھی دور سے دکھائی دی۔ کہتا ہے میں قریب آگے بڑھا اور جب اتارنا چاہا انگوٹھی کو، تبھی جملہ اس کا ہے، رونے والوں اگر برداشت کر سکو گے تو بیان کرو، جب خون زیادہ بہ جائے تو جسم کے کچھ حصے جو ہیں ورم کر جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، تو انگوٹھی اتارنا مشکل ہو رہی تھی۔ ملعون کہتا ہے میں نے ادھر ادھر تلاش کیا کہ کہیں سے ٹوٹا ہوا خنجر مل جائے یا کوئی تلوار ٹوٹی ہوئی اس کا حصہ مل جائے تاکہ یہ انگلی کاٹ کر انگوٹھی اتار۔ کہتا ہے میں تلاش کر رہا تھا کہ اچانک آسمان سے آماریوں کا نزول شروع ہوا۔ کہتا ہے میں گھبرا کر پیچھے جھاڑی کے چھپ گیا، میں نے دیکھا ایک اماری آسمان سے گویا نازل ہوئی ہے، اماری سے ایک سفید ریش بزرگ باہر آئے ہیں، داڑھی پر خون لگا ہوا ہے، آستینیں پلٹی ہوئی ہیں، سر پہ امامہ نہیں ہے، ساتھ میں دو بیویاں ہیں، ایک بیوی ایسی ہے جو ایک ہاتھ سے اپنا پہلو تھامے ہوئے ہے اور دوسری بیوی اس کو سہارا دیتی ہے۔ میں حیران تھا یہ کون ہے، کسی منادی نے خبر دی، رسول خدا کہتے ہیں کہ رسول خدا وہاں پہنچے تھے، یا وہ بیوی فریاد کر رہی تھی بابا میرا حسین अम्मा मेरा हुसैन, खतीजे ताहिरा भी साथ साथ हैं, रसूल खुदा भी साथ साथ हैं। दूसरा मंजर वो है, बर्दाश्त कर सकोगे रोने वालों, जबकि जनाबे सकीना कहती है जिंदा ने शाम में, अचानक मेरी आंख लगी, मैंने हालत ख्वाब में देखा कि अमारियां नाजिल हुई हैं, ये पांच बीबियां बरामद हुई हैं। मैंने पूछा ये कौन सी बीबियां हैं, क्या जनाबे हव्वा भी हैं, जनाबे आसिया भी हैं, जनाबे मरियम भी हैं, जनाबे खतीजा भी हैं, और ये कौन बीवी है कि जो एक हाथ अपने सर पे रखे हुए है, एक हाथ से पहलू थामे हुए है, कि ये तुम्हारी दादी फातिमा जहरा। कहती सकीना बीवी, मैं आगे बड़ी दादी से फरियाद करूं, दादी मेरे बाबा का सर कट गया, दादी हमारा घराना लूटा गया, दादी हमारे सर से चाद। الله ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الله واسطة محمد وعلى محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما بار الله واسطة محمد وعلى محمد کا پروردگار جناب خدیجہ طاہرہ کا واسطہ اس بی بی کا واسطہ جو بھی کبھی کربلا میں جناب سیدہ کے ساتھ آ کے روئیں کبھی خولی کے گھر میں کٹے ہوئے سر حسین کو تندور سے نکال کر رونے کے لیے پہنچی اس بی بی کا واسطہ جو کبھی سکینہ کو دلاسہ دینے زندان شام میں پہنچی پروردگارہ جناب خدیجہ طاہرہ کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما تمام مشکلات کا خاتمہ فرما تمام صاحبان ایمان دنیا بھر میں جہاں کہیں آباد ہیں ان کے حالات کی اصلاح فرما ان کی مشکلات کا خاتمہ فرما ان کے روزگار و کاروبار کی حفاظت فرما خاص طور سے پروردگار اس امام بارگاہ کے خدمت گزاران تمام والنٹیر حضرات جو خدمت کر رہے ہیں بغیر کسی اجرت کے بغیر کسی مفاد ظاہر دنیا کے مالک ان تمام عاشقان امام الرضا کی حاجات کو پورا فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر ماتم بران مزدوم کربلا کو کربلا معلا کی زیارہ بھی نصیب فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام رضا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما سورہ فاتحہ کی التماس تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے ساتھ آج کی افطاری کا اہتمام جناب علی رضا لیلانی اور بندہ خدا کی جانب سے تھا ان کے مرحومین کے لیے مرحوم روشن علی لیلانی مرحوم اکبر علی لیلانی مرحوم گلشن بانو لیلانی مرحوم برکت علی شیر محمد مرحوم مریم بھائی کنانی فیملی کے مرحومین دھارسی فیملی کے مرحومین پونہ والا مرچنٹ اور ناتھانی فیملی کے مرحومین اور موسیٰ دھنجی فیملی کے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے تمام ارواح مومنین مومنات تمام شہدائے ملت کے لیے ارسال فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستقیم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ابھی دو دن کی نماز قضاء عمری جماعت سے انجام دی جائے گی خدا میری اور آپ کی نمازیں قبول کرے برحمتک یا ارحم الراحمین